رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور سورہ منافقون آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی تفصیلی نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور اس سورے کو انتخاب کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے حالات و واقعات سے بخوبی واقف ہوں، اور خصوصاً آخری زمانے میں جو ایک مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آگاہ اور بابصیرت ہوتا ہے، ہم اس صفت کو حاصل کر سکیں۔ آخری زمانے میں اس منافقت کا بہت حملہ اسلام پر و مسلمانوں پر ہوگا، اور مسلسل ان 11 آیات میں کہ جو اس سورہ منافقون میں نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو متوجہ کرایا جا رہا ہے اس خطرے سے، اس لیے کہ اسلام کا جو آخری ورژن کہیں یا آخری دین اور شریعت کہیں، وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام رسول اللہ کے ہاتھوں نافذ ہوا، آپ شریعت لے کر آئے۔ رسول اللہ عالم اسلام کا سب سے بڑا، بلکہ یوں کہ عالم انسانیت کا سب سے بڑا عہدہ اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ جیسی ہستی کو بھی اللہ تعالیٰ منافقوں کے خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ جب دشمن اپنی کھلی دشمنی کے ساتھ کامیاب نہیں ہو پاتا، جب دشمن اپنے اسلحے کے ساتھ اپنے زور و طاقت کے بلبوتے اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتا، تو وہ دشمن منافقت کی نقاب لگا کر، منافقت کا چہرہ لے کر در حقیقت مسلمانوں کی صفوں میں آ جاتا ہے اور انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اور مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقت ہجرت سے شروع ہوئی، مدینے کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے منافقت کا لوادہ اوڑا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے مفادات کو حاصل نہیں کر پا رہے، چنانچہ کئی ایسے مقامات آئے کہ جس میں منافقوں نے کھل کر سازشیں کی ہیں۔ سورہ حشر میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر کشی کی تیاری کی تھی، باقاعدہ پلاننگ کی تھی اور منصوبہ بندی کی تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے قتل کیا جائے۔ یہ سورہ توبہ کی 107 آیت میں انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی تاکہ اس مسجد کے ذریعے سے مسلمانوں میں تفرقے کا بیج ڈالیں اور مسلمانوں کا آپس میں لڑائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے وحی کے ذریعے سے آگاہ فرمایا اور آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو ڈھا دو، اس کی لکڑیوں کو جلا دو، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، اس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ مسجد ضرار یعنی وہ مسجد کہ جس سے ضرر اور نقصان مسلمانوں کو ہو۔ یا مثلاً ام المومنین حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، آیت عفق یا واقعہ عفق جو ایک بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جس پہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تھی، یہ بھی منافقوں کا کام تھا۔ یا اسی طرح یہی بنی مصطلق کا جو واقعہ پیش آیا، یعنی جو اس سورہ منافقون کی یوں کہوں کہ شان نزول ہے، کہ جس میں عمر ابن خطاب کا غلام جہجہ اور سنان جہنمی، یہ جہنی یہ انصار کا شخص تھا، پانی نکالنے کے موقع پر ان میں ایک لڑائی ہوتی ہے اور پھر دو طرف دو لوگ بڑھ جاتے ہیں، اور اسے ایسے موقع پر عبداللہ ابن ابی آتا ہے اور منافقانہ انداز سے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا داستان عقبہ، یہ چیدہ چیدہ واقعات ہیں کہ جو منافقوں نے اس دور میں رسول اللہ کے دور میں کوششیں کی تھیں اور رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا تھا۔ ایک وہ منصوبہ تھا جو کفار قریش نے جنگ احزاب یا جنگ خندق کے موقع پر اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تھی، کہ تمام قبائل، تمام عرب کے لوگ جمع ہو گئے تھے رسول اللہ کے خلاف۔ جنگ احزاب یعنی تمام جتنی بھی احزاب تھے، یعنی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں اس زمانے کی، جتنے بھی اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، جتنے بھی قبائل تھے، سب جمع ہو گئے تھے، یا جنگ خندق کہیں اس کو۔ اس وقت شب ہجرت جو ہے وہ تلوار لے کر آتے ہیں اور حضرت رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ جب وہ اپنے مفادات کو حاصل نہیں کر سکے تو انہوں نے منافقت کا نقاب لگا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ غدیر خم کے میدان میں جب مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے اور رسول اللہ کو خداوند عالم نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کے شر سے بچا لے گا، تو اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ وہ اعلان فرماتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، مدینے کی طرف رسول اللہ بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسے موقع پر منافقوں نے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، 14 منافقوں نے ایک پلاننگ کی کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، اور پلاننگ یہ تھی کہ وہ ایک ایسی گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تھے جس کے درمیان سے ایک راستہ گزرتا ہے پہاڑوں کے درمیان سے، تھوڑی سی تنگ وادی تھی اور تھوڑی سی ڈھلوان بھی تھی، سلوپ تھا اس میں۔ انہوں نے بوریوں میں مٹی ڈالی اور اوپر لے جا کے ان کو رکھ دیا کہ جب رسول اللہ یہاں سے گزریں گے، کیونکہ رات کو سفر ہوتا تھا زیادہ تر گرمی کی وجہ سے، چنانچہ انہوں نے بوریاں رکھ دیں اور جیسے ہی رسول اللہ گزریں گے اوپر سے ہم بوریاں پھینکیں گے، رسول اللہ کا اونٹ گرے گا اور رسول اللہ جب زمین پر نعوذ باللہ تشریف لے آئیں گے، گر جائیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ پوری پلاننگ کی۔ رسول اللہ جب وہاں سے گزرے تو پہلے سے منصوبہ شدہ منصوبے کے تحت انہوں نے اوپر سے بوریاں پھینکی، تو رسول اللہ جس اونٹ پر سوار تھے وہ تھوڑا سا گھبرایا، تو رسول اللہ نے اپنے اونٹ سے کہا کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اے میری سواری۔ اس کے بعد اونٹ جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گیا، نارمل چلنے لگا۔ اسی اثنا میں خداوند عالم کی غیبی مدد کی وجہ سے بجلی چمکی اور رسول اللہ کے جو صحابی تھے عمار یاسر، انہوں نے دیکھ لیا۔ اچھا، قبل اس کے کہ رسول اللہ اس مثلا اس گھاٹی میں جائیں، اس وادی میں جائیں، دونوں طرف پہاڑ ہیں اور یا ٹیلے ہیں اور بیچ سے رستہ جانا ہے، تو رسول اللہ نے عمار یاسر سے کہا کہ تم میرے اونٹ کو پیچھے سے مثلا ہلکا ہلکے دھکا دو اور میں اپنے اونٹ کی جو لگام ہے نا وہ کھینچتا ہوں۔ تو حضرت عمار یاسر پیچھے تھے اور رسول اللہ اونٹ پہ سوار تھے، اور بھی اصحاب تھے۔ الغرض یہ کہ جب اونٹ اوپر سے بوریاں پھینکی گئیں تو رسول اللہ کا اونٹ جو ہے وہ تھوڑا سا گھبراتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی اثنا میں جو ہے وہ بجلی چمکتی ہے اور عمار یاسر دوسرے اصحاب کہتے ہیں کہ میں نے 9 آدمیوں کو دیکھا کہ جو پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جن میں سے 9 قریشی تھے اور 5 دوسرے قبائل سے تعلق رکھنے والے منافق تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی تھی رسول اللہ کو قتل کرنے کی، کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا کہتے ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، توجہ رکھے گا، منافق نہیں کہا، کافر کہا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، فلا تخشوا واخشوني، ان سے مت ڈرو، ان سے ڈرو۔ پھر کہا الیوم، الیوم کافر مایوس، کون سا دن ہے آج کا دن؟ الیوم آج وہ دن ہے کہ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج نعمت تمام، دین کامل، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں میں دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ بہت بڑا ایک اعلان تھا کہ جو کافروں پر ایک بجلی بن کے گرا تھا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا رسول اللہ کی تحریک آگے چلنے والی نہیں ہے اور نبوت آگے نہیں چلے گی۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بیٹا نہیں تو کیا وہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں اپنے بعد علی مرتضیٰ کو خلیفہ و جانشین مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ یہ اعلان جو تھا وہ ان منافقوں کے لیے بہت گرا تھا، ان کافروں کے لیے بہت گرا تھا، چنانچہ انہوں نے جو ہے وہیں سے پلاننگ شروع کی اور رسول اللہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ یہاں سے دو نظریے بنتے ہیں جس کو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، ایک اہل سنت کا نظریہ، ایک اہل تشیع کا نظریہ۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے زمانے سے یہ تحریک شروع ہی منافقوں کی اور رسول اللہ کی وفات پر ختم ہو گئی، یعنی وہ جو رسول اللہ کو دیکھ کر، رسول اللہ کا قرآن سن کر، رسول اللہ کی زبانی، اللہ کی تعلیمات دیکھ کر ایمان نہیں لائے، منہ پر منکر ہو جاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات اور رسول اللہ کی رحلت ان کے دل میں اتنا اثر کر گئے، ان کے دل موم ہو گئے، اور وہ 11 سال جو مسلسل سازشیں کرتے رہے، قتل کرنے کی دھمکی دیتے رہے، رسول اللہ کی زوجہ پر ام المومنین حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، مسجد ضرار بنائی، عبداللہ ابی نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یا خود یہ واقعہ عقبہ جو ہے داستان عقبہ کے، جہاں پر رسول اللہ کو مدینہ واپسی کی طرف جو ہے وہ قتل کیا جا رہا تھا، اچانک سے ان کے دل کیسے موم ہو گئے، کیا ہو گیا اچانک سے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو 11 سال رسول سے لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، مسجد بناتا رہا، کیا کچھ نہیں کرتا رہا، اچانک سے ختم ہو گیا؟ اہل سنت کہتے ہیں نہیں ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں نہیں ختم نہیں ہوا ہے، اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی، اور رسول اللہ کے بعد خصوصاً علامہ طباطبائی کہتے ہیں جو آخری واقعات رونما ہوئے اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ منافقوں کی کیا حکمت عملی تھی۔ یہ در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ توبہ کا خلاصہ ہے۔ اب آتے ہیں آیات کی طرف کہ اِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم اے رسول ان کو دیکھو گے تو تمہیں ان کے اجسام بہت تعجب آور لگیں گے، یعنی ان کا حلیہ، ان کی باتیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ آیت قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل رہا ہے، توجہ رکھیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، کیا مطلب؟ یعنی صرف رسول کے لیے نہیں دیکھنا کہ منافقوں کو دیکھے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آنکھیں کھول کے رکھیں کہ کون منافق ہے اور کون در حقیقت اصلی مومن ہے۔ مومن کے 4 دشمن بیان کیے گئے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کے 4 دشمن ہیں، ایک عام مسلمان ہو سکتا ہے، یحسدہ، جو اس سے حسد کرے گا، منافق، یبغضہ، منافق اس کا کینہ دل میں رکھے گا، شیطان، یضلہ، شیطان اسے گمراہ کرے گا، وکافر، یقاتلہ، اور کافر اسے قتل کرے گا۔ پس ایک عام مسلمان ہے جو اسے حسد کرتا ہے، ایک منافق ہے جو کینہ رکھتا ہے، ایک شیطان ہے جو گمراہ کرتا ہے، کافر ہے جو اسے قتل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، منافق کو کیا کہا گیا ہے؟ منافق کو کہا گیا ہے کہ منافق کیا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے اپنے اندر، اور اسی لیے خداوند عالم نے ان کو کیا، کأنہم، معذرت چاہتا ہوں، کأنہم خشب مسندہ، وہ گویا ایک خشک اور سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہیں، توجہ رکھے گا. کہا کہ ان کی باتیں ایسی ہیں کہ تمہیں تعجب میں مبتلا کر دیں، ان کا لباس، ان کا حلیہ، ان کے شعر، ان کی تحریک، ان کی محفلیں ایسی ہیں کہ تمہیں لگے گا یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے عزادار ہیں، یہ سچے ولایتی ہیں. کیونکہ نعرے وہی ہیں جو ولایت کے ہیں، امیر المومنین کے نعرے ہیں، امام حسین کے نعرے ہیں، ماتم کے نعرے ہیں، مسلمانوں کے نعرے ہیں. یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں، آل سعود 100 سال تک اپنی منافقت سے مسلمانوں کو بیوقوف بناتے رہے، 1922 سے لے کر اور 100 سال ہو رہا ہے ان کو 2022 تک، ان کا معاہدہ پورا ہو گیا. 100 سال کے جو ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے برطانیہ سے، وہ پورا ہو گیا. انہوں نے 100 سال تک مسلمانوں کا ایسا بیوقوف بنایا، پاکستان کے بیوقوف مسلمان جہاں ٹرک کی بتی دیکھتے پیچھے چل دیتے ہیں. ان کو سعودی عرب کی ٹرک کی بتی دکھائی امریکہ نے اور برطانیہ نے، یہ اس کے پیچھے چل دیے. بنانے میں برطانیہ کا ہاتھ تھا، بعد میں امریکہ میدان میں کودا اور اس نے ان کی برین واشنگ کر دی. ان کے مولوی وہاں سے آ رہے ہیں، ان کا لٹریچر وہاں سے آ رہے ہیں، کتابیں وہاں سے آ رہی ہیں کہ خادم الحرمین شریفین ایک بہت بڑا عنوان ہو گیا. جو کعبے کی کمائی سے شراب پیتا تھا، اس سے پہلے عبداللہ تھا، اس سے پہلے شاہ فہد تھا، اس سے پہلے عبدالعزیز تھا، یہ سب وہ پکے منافق تھے کہ جنہوں نے اسلام کی نقاب لگا کر در حقیقت مسلمانوں کو بیوقوف بنایا. اور آج انہوں نے نقاب اتار دی. اور بن سلمان، محمد بن سلمان کہتا ہے کہ اصل میں تو ہم کو تو امریکہ نے فنڈنگ کی تھی، ہم تو ان کے پرورش یافتہ ہیں. توجہ رکھے گا، اس حد تک یعنی مسلمانوں کو بیوقوف بنایا. اور آج وہ انہوں نے جو ہے وہ نقاب اتار دی، اور آج امریکہ کو حجاز مقدس میں، سرزمین اسلامی میں اور حرم امن الہی میں بلا کر اس کا تقدس پامال کر رہے ہیں. الغرض یہ کہ یہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ آج بھی پاکستانی مسلمان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہاں کیسینو کھول رہے ہیں، وہاں شراب خانے کھول رہے ہیں، وہاں جوئے خانے کھول رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پر. لیکن جو ہے وہ آج نیوم سٹی بنایا جا رہا ہے، دجال کا مرکز بنایا جا رہا ہے. یہ بن سلمان ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ 5 سال میں ہم پورے عرب کو چینج کر دیں گے، سعودی عرب مکمل طور پہ چینج ہو جائے گا، بالکل چینج ہو جائے گا. جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، توجہ رکھے گا. قطر چینج ہو جائے گا، یو اے ای چینج ہو جائے گا، توجہ رکھے گا. یعنی یہ دیکھیں کہ ان کو، ان کی منافقت کا عالم یہ ہے کہ یہ کتنے ہزار مربع میٹر پر ایک عظیم الشان تاریخی مندر بنانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک حسینی اور ایک امام بارگاہ اور ایک شیعہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے. یہی سعودی عرب کا حال ہے، توجہ رکھیے گا. تو یہ وہ افراد ہیں جو اپنی منافقت سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے. الحمدللہ خداوند عالم نے، یہ تو امام خمینی کا اعجاز ہے، امام خمینی نے اسی زمانے میں کہہ دیا تھا آل سعود کے بارے میں جب امام خمینی حیات تھے، اور 1987 میں جب انہوں نے ایرانی حجاج اور دنیا بھر کے دوسرے حجاج کو شہید کیا تھا مکے کے اندر، جہاں مچھر مارنا، جہاں سر میں اگر جوں اور کیڑا موجود ہے اسے مارنا حرام ہے. عزیزان گرامی، جس سے جو ہے وہ جس کو مبتلات کہا گیا ہے، 30 کے قریب مبتلات ہیں حج احرام کے، ان میں سے ایک یہ کہ انسان خون نہ نکالے، کہ زخمی نہ کرے، گالی نہ دے، جانور کو نہ مارے، آئینہ نہ دیکھے، خوشبو نہ لگائے، توجہ رکھے گا. وہاں پہ انہوں نے 500-600 کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا، زخمی کیا، مارا، پلاننگ کے تحت. یہ منافقت امام خمینی نے اسی وقت کہہ دیا تھا، اور آج وہ منافقت کی نقاب انہوں نے اتار دی. تو خدا وتعالیٰ عالم کہہ رہے کہ ان کے ظاہر ایسے ہیں. آج سے 10 سال پہلے تک یہی خادم الحرمین شریفین بہت بڑا ٹیگ تھا، لوگ اصلا بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ سعودی عرب ہمارا بھائی باپ ہے، ہم بات کریں گے ان کے خلاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ ڈرتے تھے، میڈیا ڈرتا تھا. آج کیا وہ آہستہ آہستہ ان کی موریسی حکومت ہے، وہی موریسی حکومت جس کی بنیاد معاویہ ابن ابی سفیان نے رکھی تھی، یزید کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، جانشین بنایا تھا، ولی عہد بنایا تھا، وہی آج یو ای میں ہے، وہی سعودی عرب میں ہے. یہ کون سی اسلامی مملکت ہے؟ یہ کون سا اسلامی قانون ہے؟ صحابہ کے جیالے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، احادیث کے ماننے والے ہیں، خلفاء راشدین کے ماننے والے، عقل تو کھولو نا، تالے جو پڑے ان کو تو کھولو. یہ کون سی حکومت ہے سعودی عرب میں کہ جس کے تم گن گا رہے ہو؟ یہ موریسی حکومت ہے، یہ باپ مرتا ہے بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا مرے گا اس کا بیٹا آ جائے گا، یہ بادشاہی حکومت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے ان کو ٹیگ دے دیا ہے کہ یہ کیا ہیں، وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، رسول اللہ اور مکہ معظمہ کے خادم ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا تھا؟ یہ ہے منافقت کا اعلیٰ ترین مثال۔ تو خدا نے کہا کأنہم خشب مسندہ، توجہ رکھے گا، یہ کون ہے؟ یہ خشک لکڑی کی مانند جو ایک جگہ پڑی ہوتی، میں نے عرض کیا لکڑی سے آپ ممبر بنائیے، در بنائیے، دروازہ بنائیے، فرنیچر بنائیے، کام آئے گی، لیکن لکڑی کو یہاں لا کے رکھ دیجئے، کیا ہوگا، دیمک چڑھ جائے گی کوئی جرسے میں۔ تو کہتے ہیں کہ لکڑی کی ان کو جو خشک خدا نے کہا ہے کہ یہ کھوکھلی لکڑی ہے، یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی، توجہ رکھے گا، کھوکھلی لکڑی جب اندر سے دیمک کھا جاتی ہے، اوپر سے تو بظاہر صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ ہاتھ ماریں گے ہلکا سا، وہ اندر سے خالی ہوتی ہے، بالکل جو ہے وہ بالکل ذرے میں تبدیل ہو جائے گی، مٹی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ منافق جو ہے اس کھوکھلے وجود کی مانند ہے کہ ذرا سا بھی دباؤ پڑتا ہے یہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ خشک مقدس ہوتے ہیں، ان میں نشو نما نہیں ہوتی، اثر نہیں لیتے، نصیحت قبول نہیں کرتے، انہی سے کہا اذا واذا قیل لهم تعالوا، کہ آؤ تمہیں اللہ کا رسول تمہاری مغفرت کرے، لووا رؤوسهم، اپنے منہ کو بہت یعنی بدتمیزی کے ساتھ موڑ دیتے ہیں، نہیں جانا رسول اللہ کے پاس، یعنی اس حد تک ضدی اور ہٹ دھرم تھے یہ، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے منافقوں میں، جیسے کل میں نے کہا تھا الخائن خائفن، خائن جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، خیانت کرنے والا خوف زدہ ہوگا، اسے خوف زدہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ نواز شریف یہاں سے بدبخت بھاگ رہا تھا، کیسے ڈرامہ بازی کر رہا تھا، جو فلموں بھی کسی اداکار نے نہیں کی ہوگی، مرا جا رہا ہے، لیٹا جا رہا ہے، بلڈ پریشر کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ لیکن جیسے ایئرپورٹ پہ اترا حشاش بشاش، اصل میں تو بھگانا تھا ان کو، سعودی عرب نے کہا کہ بھئی تو ہمارا بخشو ہے، اس کو تو بھگاؤ یہاں سے، اور ماشاءاللہ سے تحریک انصاف میں بھی ان کو بھگانے میں بربر کردار تھا، کہ لاکھ کہتے رہے کہ جناب بھاگ گیا بھاگ گیا، ان کو پتہ تھا، ان کو مجبور کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا، سعودی بادشاہوں نے ان کو مجبور کیا کہ تم جو ہے وہ ان کو بھگا دو، اور بھگا دیا۔ عمر جانے سے پہلے کتنا مرا ہوا تھا، بالکل مر رہا تھا، آخری وقت آ گیا، لیکن جیسے ایئرپورٹ پہ پہنچا رنگ و روپ آ گیا، اور جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہے نوابزادہ۔ تو یہ منافقت ان کا شاخاسانہ ہے، زرداری ہو، عمران خان ہو، وہ بھی اسی طرح ہیں، یہ سب ایک ہی تالی کے جھٹے پٹے ہیں، آج ان کی نوبت ہے، آج ان کی ٹرن ہے، آج ان کا ٹینیور ہے، آج ان کی باری ہے، یہ سب ایسے ہی ہیں، توجہ رکھیے گا، ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ درہم ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سیاست ان کی اصل ہے، بس پیسہ ان کی اصل ہے، یہ ہے منافقت، یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہو نواز شریف سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، توجہ رکھیے گا، اس کے بعد ایسا کھڑا ہوا کہ دوڑ دوڑ بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے یو کے میں۔ سننے اور غور و فکر کی صلاحیت منافقوں میں نہیں ہوتی، توجہ رکھیے گا، جیسے ہی ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے چوکنے ہو جاتے ہیں، ڈرپوک تو ہوتے ہیں نا، اندر سے بزدل ہوتے ہیں، یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہو رہی، یحسبون کل صیحت علیہم، صیحہ یعنی بلند آواز، کوئی بھی بلند آواز سے بولے گا یہ پریشان ہو جائیں گے، ارے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، چوکنے ہو جائیں گے۔ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے ہمیشہ، کیوں کہ ان پر کوئی اللہ کی طرف سے سورت نازل نہ ہو جائے، کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، تاکہ ان کے دلوں میں جو کینہ مسلمانوں کے خلاف رسول اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ہے، کہیں اس کو ایکسپوز نہ کر دے وہ آیت۔ لہذا ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ مرکز وحی کو در حقیقت نابود کر دیں، پوری کوشش کی رسول اللہ کو نابود کرے، نہیں کر سکے، خدا نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچا لے گا۔ میں نے بتایا اتنے واقعات ہوئے کہ رسول اللہ ہجرت جب شروع ہو رہی ہے وہاں سے پلاننگ شروع کی ہے، اس سے پہلے سے پلاننگ تھی، ہجرت کے وقت تو کافر آئے تھے نا مارنے، شب ہجرت کفار آئے تھے، مشرق آئے تھے مارنے، لیکن عقبہ کی داستان میں، مسجد ضرار میں حضرت عائشہ پر تہمت ہو، یا دوسرے واقعات ہوں، یا بنی مصلق کا جو کنواں تھا مرائسی اس کے اوپر جو کچھ بھی عبداللہ بن عمر، یہ سب منافقوں کے کام سے توجہ رکھے گا۔ لہذا ان کے دلوں میں جو کینہ تھا مسلمانوں کے خلاف، یہ خوف زدہ تھا کہ یہ ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ اب خداوند عالم کرے، دیکھو پریشان نہیں ہو، توجہ رکھے گا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے اتنا سارا بیان کر دیا، منافق ہے منافق ہے منافق ہے، اب کیسے پہچانے منافق کو؟ خدا نے کہا اول تو ان کی باتوں سے پتہ چل جائے گا، جب وہ بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ منافق حق بات کا نعرہ لگائے گا، باطل مراد لے گا، توجہ رکھے گا۔ قرآن بھی بلند کرے گا تو کیا کہے گا؟ کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، علی اور معاویہ کچھ نہیں ہے، توجہ دیکھے گا۔ حضرت علی کے مقابلے میں کیا نعرہ خوارج نے پیش کیا؟ نہ علی نہ معاویہ، اصل نہ معاویہ کو حق ہے نہ ہی علی کو حق ہے۔ وہ علی جس کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق وحیث دار یدور، کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، اے خدا حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جائے۔ تو علی نشانی حق ہے۔ مثلا یہ ایک گھڑی کو تصور کیجئے، گھڑی جس میں سوئیاں ہوں، ڈیجیٹل نہیں، جس میں ڈیجٹس آتے ہیں، ہنس سے آتے ہیں، وہ نہیں، سوئی والی گھڑی۔ اگر آپ سوئیوں کو نکال دیں، آپ وقت بتا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ وقت نہیں بتا سکتے۔ اب یہ انتہائی عامیانہ ایک مثال ہے کہ وہ بارہ ہیں، وہ تین کاٹے ہیں، تین جو ہیں وہ بارہ کے چکر لگاتے ہیں، یہ عامیانہ لوگوں کو واہ واہ کرنے والی باتیں، صرف ریٹنگ کی باتیں معذرت کے ساتھ۔ یا تین کو پیر میں رکھو، پانچ کو ہاتھ میں رکھو اور گاڑی چلاتے جاؤ، دین کی گاڑی چل جائے گی، یہ بہت ہی عامیانہ سطحی باتیں ہیں، یعنی ممبر کے شایان نشان نہیں ہیں، عالم کے شایان نشان نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ گھڑی کہ جس میں تین سوئیاں ہیں، سوئیوں کو ہٹا دیں تو کیا آپ وقت بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ علی ساعت خدا کی وہ سوئی ہے جو ہمیں حق بتاتی ہے کہ حق کہاں ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، توجہ رکھیے گا، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور حق علی وہی نظر آئے گا جہاں حق ہے۔ لیکن اگر پھر بھی پہچاننا ہو علی اور معاویہ کی طرف میں حق کہاں ہے، تو علی کو دیکھو کہ علی کہاں ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو منافق قابل گرفت ہے، پہچان میں آ سکتا ہے، ایکسپوز ہو سکتا ہے منافق۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے محمد جب آپ ان کو دیکھیں گے، یعنی آنکھوں سے دیکھیں گے، فزیکلی دیکھیں گے، یعنی قابل گرفت ہے، کوئی سلیمانی ٹوپی لگا کے نہیں آیا، اس نے کوئی شیطان کی کوئی ابا قبا نہیں پہنی ہوئی کہ نظر نہیں آئے، وہ کوئی خلائی مخلوق ہے، جیسے کراچی میں جو ہے وہ ہڑتال ہوتی تھی تو خلائی مخلوق آتی تھی، فائرنگ کرا کے چلی جاتی تھی، پورے شہر میں کیا ہوتا تھا، ہڑتال ہو جاتی تھی۔ ہو یہ خلائی مخلوق کہاں سے آتی تھی؟ سب کو پتہ کہاں سے آتی تھی، مرکز سے آتی تھی، مختلف علاقوں سے آتی تھی، توجہ رکھے گا۔ تو منافق بھی جو ہے وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے نہیں آتا کہ نظر نہیں آئے، نہیں، قابل گرفت ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے محمد جب تم ان کو دیکھو گے، یعنی دیکھنے میں آتے ہیں، سوسائٹی میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، لہذا ان کی گرفت ہو سکتی ہے، ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا بات یہ کہ ہر لباس لباس زاہدانہ نہیں ہوتا، جس کو مبارک کہہ رہا، ہر امامہ لگانے والا حجت الاسلام نہیں ہوتا، ہر بڑی گاڑے والا علامہ نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء کا احترام تھا، آج کیا ہے، امامے لگا لگا کے لوگ آ رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، تو امامے کا تقدس تھا نا، ٹوپی شیروانی کا تقدس تھا، وہ تقدس کھو دیا، امامے کا تقدس تھا وہ ختم کر دیا، اب بڑے بڑے نام کے آیت اللہ جو ہیں وہ آیت اللہ بنے ہوئے، لیکن جو ہے وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی جس کو رہبر نے کہا کہ امریکی سی آئی اے کے ذریعے سے داعشی اسلام، سپاہ صحابہ کے اسلام، لشکر جھنگوی کے اسلام، طالبانی اسلام، یہ بھی قابل مذمت ہے، اور برطانویہ کے ذریعے سے یاسر حبیب اللہ یاری اور شیرازی گروپ کے ذریعے سے جو تشیع پیش کی جا رہی وہ بھی قابل نفرت ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے، وہ بھی قابل لعنت ہے. دونوں سی آئی اے کے ذریعے سے بنائے ہوا اسلام ہو، سنی اسلام ہو، یا ایم آئی سکس کے ذریعے سے بنائی جانے والی جعلی تشیع ہو جو یاسر حبیب پیش کر رہا ہے یا شیرازی گروپ پیش کر رہا ہے، یہ دونوں قابل مذمت قابل لعنت ہیں. لہذا ہر لباس زاہدانہ نہیں ہوتا، بہت سے لباس فریب کارانہ ہوتے ہیں، فریب ہوتا ہے، فریب دیا جاتا ہے. اگر اللہ کا الارم نہ ہو، الہی الارم نہ ہو، تو لوگ ان کی گفتگو میں مجذوب ہو جائیں. یہ الہی الارم کبھی امام معصوم کی موجودگی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ولی فقی کی موجودگی کی صورت میں ہوتا ہے، توجہ، کبھی آیت اللہ سیستانی کی صورت میں ہوگا، کبھی حسن نصر اللہ کی صورت میں ہوگا، کبھی کسی اور صورت میں ہوگا. یہ علماء حوزہ علمیہ قوم و نجف ہمیں متوجہ کریں گے کہ منافقوں کو کیسے پہچانا جائے، منافق کا مومن سے، مسلمان سے کیسے فرق عیاں کیا جائے. توجہ رکھے گا کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں اگر ہم نہ بتائیں اے رسول تم بھی متاثر ہو جاؤ، رسول بھی متاثر ہو جائے گا. اور رسول بھی در حقیقت اگر آیت نازل نہ ہوتی تو رسول بھی اس مسجد کو عام مسجد سمجھتے، لیکن رسول نے کہا تم ہمارے رسول ہو، ہم تمہیں علم غیب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، علم وحی دے رہے ہیں کہ مسجد ذرا اسے ڈھا دو، ڈھا دیا. تم علی کی ولایت کا اعلان کرو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچا لے گا. الہی الارم نہ ہو تو رسول بھی متاثر ہو سکتا ہے، رسول اللہ سب سے بڑا ہوتا ہے، عقل کل ہے، لیکن کیا کہ ظاہری طور پر ان کا لب و لہجہ، ان کا قیافہ، ان کی باتیں، ان کی پلاننگ ایسی ہوتی کہ عام انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. بہت سے مسلمان دھوکے کھا گئے تھے، اگر رسول اللہ پر وحی نازل نہ ہوتی اور نہ بتاتے تو مسلمان دھوکہ کھا جاتے. پھر فرمایا کہ منافق کا ظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے، نعرے بہت بہترین ہوں گے، لباس بہت خوبصورت ہوگا، باتیں چکنی چپڑی، چرب زبانی، لیکن دل خوفزدہ، دل مضطرب، پریشان. کیوں؟ کوئی ہمیں پہچان نہ لے، ہمیں ایکسپوز نہ کر دے. ظاہر کیا ہے؟ تعجب کا اجسام ہوں، جسم ان کا حلیہ تمہیں تعجب میں مبتلا کرتا ہے، اور ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پہ لازم و ضروری ہے کہ دشمن شناسی کی جائے، دشمن کو پہچانا جائے. توجہ رکھے گا، رہبر فرماتے ہیں کہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، کہ وہ اپنے اندر سیاسی بصیرت پیدا کریں، سیاسی انالائز کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت آپ پیدا کریں اپنے اندر، کہ کون حق ہے، کون باطل ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے. توجہ رکھے گا کہ اگر یہ صلاحیت ہمارے نوجوانوں میں نہ ہو، رہبر کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. دجال کون ہے؟ دجال در دھوکہ دینے والا، فریب. دجال کا مطلب ہے بہت زیادہ فریب دینے والا، حد سے زیادہ فریب دینے والا. جیسے آپ کہتے ہیں یہ فعال کارکن ہے، فعال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے ایکٹیو، ہوتا ہے سپر ایکٹیو، تھکتا ہی نہیں ہے، دن رات محنت کرتا ہے. دجال یعنی حد سے زیادہ دھوکہ دینے والا منافق. توجہ رکھیے گا، تو رہبر فرماتے ہیں کہ میں اپنے افراد سے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ وہ دشمن کے منصوبوں کو سمجھیں کہ دشمن کا نقشہ کیا ہے، دشمن کا منصوبہ کیا ہے، دشمن کی پلاننگ کیا ہے. اپنی عقل کو استعمال کریں. ایک طرف دشمن آتا ہے، سامنے سے حملہ کرتا ہے، تیر برساتا ہے، بم برساتا ہے، گولیاں برساتا ہے، حملے کرتا ہے، معلوم ہے کون ہے دشمن. ایک طرف نقاب لگا کے آتا تو نہیں پتا کہ شاید برابر والا ہی مجھ پر حملہ کر دے، کچھ نہیں پتا. اور ایسے واقعات بہت ہوئے ماشاءاللہ سے، جب توتی بولتی تھی ایم کیو ایم کی تو یہ اپنے افراد کو قتل کرتے تھے. وہ ویڈیو جو آپ کے ذہن میں، جب 90 پر حملہ کیا، جب ریڈ کیا تھا رینجرز نے، تو ایک شخص نے اپنی پسٹول سے اپنے ہی ساتھی کو قتل کر دیا تھا، اور یہ کہا کہ رینجر سے مارا ہے. یہ منافقت. اپنے مطعم تک، اپنی تما تک، اپنی دنیا تک، اپنے مفادات تک پہنچنے کے لیے ایم کیو ایم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ایم کیو ایم تھوڑی بدنام ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی ہے، نون لیگ بھی ایسے ہی ہے، فلاں بھی ایسے ہی ہے، فلاں بھی سب ایسے ہی ہیں۔ توجہ رکھے گا، سب ایک حمام میں ننگے ہیں، ان میں سے کوئی مقدس نہیں ہے، یہ تصور مت کیجئے گا۔ ممکن ہے ان میں کچھ اچھے افراد پائے جاتے ہوں، اس سے انکار نہیں کرو، ان کی جماعت میں اچھے افراد ہیں، مخلص افراد ہیں، مومن افراد ہیں، دیندار افراد ہیں، لیکن اکثریت جو اس کو لیڈ کر رہی ہے وہ یہ مفاد پرست ٹولہ ہے۔ تو نہیں پتہ کہ برابر والا کب کون سا حملہ کر دے ہم پہ۔ یہ وہ موقع ہے جہاں دشمن شناسی کی ضرورت ہے۔ ایک سخت جنگ ہوتی ہے جو گولی بم اور چاقو سے لڑی جاتی ہے، ایبر کہتے ہیں، اور ایک جنگ ہوتی ہے کہ جو در حقیقت نرم جنگ کہلاتی ہے، سافٹ وار کہلاتی ہے۔ وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ جنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک ایسے وسیلے سے جنگ لڑی جاتی ہے کہ جہاں پر نہیں پتہ چلتا کہ یہ اپنا یا غیر ہے۔ لہذا رہبر کہتے ہیں کہ قدرت تحلیل سیاسی ہونی چاہیے، انالائز کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے، ایک نقابدار دشمن ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہاں پر خواص کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے وہ افراد جو لیڈ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں در حقیقت یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایسے اسباب مہیا کریں کہ ان میں انالائز کرنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا۔ دشمن شناسی بہت اہم ہے۔ پھر خدا کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آ جاؤ اللہ کے رسول کی طرف توبہ کر لو، اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کرے گا۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، یعنی انتہائی بدتمیزی سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور نہ صرف پھیر کر تم دیکھو گے اپنی پچھلی روش کو ہی جاری رکھتے ہیں۔ يَصُدُّونَ یعنی روکنا، یعنی رکھنا اندازی کرنا، یعنی تفرقہ ڈالنا، یعنی منافقت، یعنی لڑانا۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، پھر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سواؤن علیہم، اے محمد استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں یا نہ کریں، برابر ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب کچھ رکات ہیں، بس تیزی کے ساتھ عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کرو۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تعالو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آؤ، لیکن تعالو علو سے ہے، بلندی سے ہے، یعنی ان کو دعوت دیجیے رسول کی طرف، آؤ کہ رسول تمہیں اوپر لے جائے، تمہیں بلند کر دے، تمہارے ایمان کو، تمہارے مقام کو، تمہارے اسلام لانے کو بلند کر دے۔ لو لو لیا، لام یہ لیا، یعنی رسی کو گھمانے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر کنایہ استعمال کیا گیا، جسے رسی کو گھما دیتے ہو سخت ہو جاتی ہے، یا رسی کو بنتے ہیں نا، بٹتے ہیں، اس بٹنا کہتے ہیں۔ تو کیا ہے، ایک دھاگا لیں، اس کو ایک اور دھاگا ملا دیں، وہ تھوڑا موٹا ہو جائے گا، تین دھاگے ملا دیں اور موٹا ہو جائے گا۔ ایک رسی ہو ٹوٹ سکتی ہے، لیکن دو رسی ہو، تین رسی ہو، پانچ رسی ہو، کیا ہے، مضبوط ہو جائے گی، وہ نہیں ٹوٹے گی، سخت ہو جائے گی۔ لو وو یعنی ایسے سر کو گھماتے ہیں کہ ان میں جو ہے ان کا تکبر، ان کا انعد، ان کی دشمنی واضح ہو جاتی ہے، حقارت اس میں ہوتی ہے۔ لو وو رؤوسا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے سر کو پھیل لیتے ہیں، حق کے مقابلے میں اڑ جاتے ہیں، بالکل اڑ جاتے ہیں۔ اب خدا نے کہا ان کی تین حالتیں، خود کو بھی محروم کرتے ہیں، لوگوں کا راستہ بھی روکتے ہیں منافق، اور آگاہی و شعور کے ساتھ روکتے ہیں، انجانے میں، بھولے میں، خواب میں، سوتے میں نہیں۔ وہم مستکبرون، یہ جملہ ہے، وہم مستکبرون، اور یہی استکبار کرنے والے ہیں، یہی تکبر کرنے والے ہیں۔ پس لو انفرادی طور پر خود کو محروم کرتے ہیں، ایک، یسدونا دوسروں کا راستہ روکتے ہیں، تیسرا کہ یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں، خود کو اور دوسروں کو محروم کر رہے ہیں، یہ آگاہی اور علم کے طور پہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند ہو چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، نہیں، شعور کی پوزیشن میں علم کے ساتھ آگاہی کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں۔ اب خدا نے کیا کہا، وہ اذا قیل لهم تعالوا، جب ان سے کہا، مسلمانوں نے کہا یا کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو تم رسوا ہو گئے عبداللہ ابن عبی، جاؤ رسول اللہ کے پاس، یستغفر لکم، رسول اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، جاکہ توبۃ اللہ کر لو۔ توبہ یہی ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے خدا کے پاس آ جائیں، خدا غلطی ہو گئی معاف کر دے، خدا کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ جب بھی غلطی ہو جائے انسان سے، جہاں کہیں بھی غلطی ہو جائے، خدا کے پاس چلا آئے۔ معمولاً ہوتا کیا ہے، خصوصاً نوجوانوں میں جب بھی کوئی گناہ انجام دیتے ہیں نا، شیطان آ کر آپ سے کہتا ہے، اوہو یہ تو تم نے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا بھائی، یہ تو تم کافر ہو گئے ہو، اب تو تمہیں پٹنا ہے قبر میں جا کر، اب پٹنا ہے تو ایک گناہ اور کر لو۔ اچھا، گناہ سے پہلے کہتا تھا کہ توبہ ہو جائے گی، توبہ قبول کر لے گا، جیسے ہی گناہ کیا آپ سے کہتا توبہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتی میاں، اس یہ منہ لے کے جاؤ گے تم خدا کی بارگاہ میں، تم نے تو ابھی گناہ کر کے آ رہے ہو، تم نہ محرم کو دیکھ کے آ رہے ہو، گانا سن کے آ رہے ہو، والدین پہ چیخ کر آ رہے ہو، نہ محرم سے چیٹنگ کر کے آ رہے ہو، مسئلہ نرس کر رہا ہوں، تو تم اس منہ سے نماز پڑھو گے جا کے، تم اس منہ سے توسل کرو گے، تمہیں توسل اٹھاؤ گے، تم اس منہ سے علم پہ جا کر دعا کرو گے، نہیں کرو، اصل تم خراب ہو گئے، تم گندے ہو گئے ہو، تم غلاظت میں ڈوب گئے ہو، یا تم یہ کام نہیں کرو۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے، آ کے آپ کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا، توسل سے، اہل بیت سے، خدا سے، دین سے، ہر چیز سے، قرآن سے، کہ تم میں جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو خدا کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے انسان کے، خدا میں نے برا کیا، معاف کر دے، یہ خدا کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ لہذا کہا کہ منافق بھی ہے نا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ منحرف افراد کو دعوت دیں توبہ کی، اگر کوئی منحرف ہو گئے جائیں اس کے پاس، بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، درست نہیں ہے، آئیے خدا کی دین کی طرف، توبہ کی طرف آئیے، انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، کیا یہی ہے کہ پیار سے جا کے سمجھ، ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہو جائے، طالبان القاعدہ نہیں بن جائیں، پیار سے سمجھیں بھائی یہ غلط کر رہے ہیں آپ، گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، اسلام نے منع کیا، اہل بیت نے منع کیا۔ افراد کو دعوت دیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کیونکہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے نا کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف، تو آیت اللہ محسن قرآتی کہتے ہیں یہ ایک فارمولہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی گناہگار ہے، منحرف ہے، جاؤ اس کے پاس، اس کو دعوت دو، پیار سے بلاؤ، آؤ بیٹھو، سوال کرو، کوئی مشکل ہے تمہیں۔ دوسرا یہ کہ اولیاء الہی کی طرف دعوت دینا، بلانا انسان کے رشد اور کمال کا سبب بن، تعالو یعنی رسول اللہ تمہیں اونچا کر دیں گے، بلند کر دیں گے، تمہارا رتبہ بلند ہو جائے گا، تم توبہ کر لو گے۔ تو اولیاء الہی کی طرف دعوت کیا ہے، وہ رشد اور سربلندی اور عظمت کا سبب بنتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ خدا کی لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ گناہگاروں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے مجتہد تھے، یعنی آیت اللہ بہجت کے استاد کے استاد، آیت اللہ کشمیری، آیت اللہ بہجت کے استاد آیت اللہ قاضی تھے، ان کے استاد آیت اللہ کشمیری تھے، وہ اپنے طالب علموں سے جو سب نماز شب پڑھتے تھے کہتے تھے دیکھو یہ اچھے لوگوں کے لیے دعا اتنی زیادہ مت کیا کرو، وہ تو اچھا ہے ہی، اپنے اطراف میں جو تمہارے گناہگار دوست ہیں، یار ہیں، چاہنے والے ہیں، عزیز اقارب، ان کا نام لے کے 40 مومنوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، خداوندہ میرے فلاں دوست کو، فلاں مومن کو جو سگریٹ پیتا ہے، نعوذ باللہ چرس پیتا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، وہ حلال حرام کی پابندی ہے، خدا اس کے دل کو نرم کر دے، اس کو راہ ہدایت کر دے، 40 مومنوں کے نام، ان کے نام لو، توجہ رکھے گا۔ چنانچہ گناہگاروں کے لیے اولیاء الہی کی دعا مستجاب ہے۔ ایک اور نقطہ ہمیں ملتا ہے، توسل رسول اللہ سے جائز ہے، ان کی زندگی میں بھی جائز ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ جو وہابی کہتے ہیں کہ نہیں وفات کے بعد جائز نہیں ہے، جیسے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں جنت البقیع میں کھڑا ہوا تھا تو وہ جو پڑھے پڑھائے طوطے ہوتے ہیں نا، شرطے، حرام حرام، شرک، بدع بدع، روح روح، جاؤ یہاں سے، جاؤ جاؤ حرام، تو اس نے کہا تم لوگ توسل کرتے ہو آئمہ کو یا علی مدد کہتے ہو، تو اس نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پین نکالو، پھینک دیا ایسے کر کے، کہا کہ بلاؤ علی کو، علی ہے، بلاؤ امام مہدی کو، بلاؤ وہ پین اٹھا کے دے دے گا تمہیں۔ تو آیت اللہ قراتی کہتے ہیں اسے پین مجھے دو، پین لیتے اور اٹھا کے پھینک دیتے، کہتے ہیں بلاؤ اپنے خدا کو، تمہارا خدا ہے، بلاؤ۔ اس کا مطلب جو موجود ہے تمہارا نوکر ہے کہ تمہیں اٹھا اٹھا کے پہن دیتا رہے؟ چپ ہو گیا. یعنی ان کی عقل میں جو ہے نا ایک ہی کیسٹ فکس ہے, فٹ گیا بس, وہی حرام شرک بدعت, بس تیسری کوئی چیز آتی نہیں ان کو. اور جب ان سے بحث کرو تو پھر وہ چلو چلو یہاں سے چلو اپنے مرکز لے جائیں گے تاکہ لوگ نہ سنیں, یہ ان کی عادت ہے. پھر خدا نے کہا اچھی عقلی اور منطقی رائے اور ایڈوائز کو ٹھکرانا تکبر کی علامت ہوتی ہے. ایک شخص آپ کو ایک اچھا ایڈوائز دے رہا ہے, مشورہ دے رہا ہے, ایک عقلی منطقی ایک اچھی رائے دے رہا ہے, ایڈوائز دے رہا ہے, آپ اسے نہیں مانیں گے, عقل تسلیم کر رہی مان لو, نہیں وہ چھوٹا ہے مجھ سے مثلا, میں بڑا ہوں میں نہیں مانوں گا, یہ کہ تکبر کی علامت ہے. جو دعوت حق کو قبول نہیں کرتا, عبداللہ بن ابی نے کیا کیا, دعوت رسول کو قبول نہیں کی, رسول اللہ کے پاس نہیں آیا توبہ کرنے, تو رسول کی دعا بھی اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا, جو دعوت حق کو قبول نہ کرے. پھر آخری دو نقطے بتاؤں اور آپ کی زحمت تمام کروں. تکبر انسان کو رحمت خدا سے محروم کر دیتا ہے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور وہ استکبار کر رہے ہیں, استکبار کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, اکڑ دکھا رہے ہیں, گھمنڈ کر رہے ہیں جان کر بوجھ کر. وہ ہوم کا جملہ کیا ہے, وہ اس عالم میں استکبار کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور آخری نقطہ عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کرو, ہدایت و گمراہی در دست خدا سے, ہدایت دینا بھی اور گمراہ کرنا بھی خدا کے ذمے ہے, خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن خدا کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو فسق کرتا ہے, جو عمل انجام نہیں دے, جو گناہوں کے پیچھے جاتا ہے. توجہ رکھیے گا بھائی, ہدایت بھی اللہ کے ذمے ہے اور گمراہی بھی اللہ کے ذمے ہے. یضل خدا گمراہ کرتا ہے, یہدی خدا ہدایت دیتا ہے. کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو خدا سے ہدایت جائے. یا ہادیہ من استہدا, توجہ رکھیے گا, اے اس کی ہدایت کرنے والے, جوشن کبیر پڑھتے ہیں نا اس میں کیا, یا ہادیہ من استہدا ہو, اے اس کے ہادی جو اس سے طلب ہدایت کرے. آپ دھوپ میں کھڑے, خدا سایہ بھیج دے, خدا چھتری بھیج دے, خوب سایہ موجود ہے, چھجہ موجود ہے, چلے جاؤ. بارش ہو رہی ہے, خدا میں بارش سے بچ جاؤں, بھیگ نہیں جاؤں, خوب چھت کے نیچے آ جاؤ, آؤ تو چلو تو, جب اپنے آپ کو بچاؤ گے بارش سے دھوپ سے. میں اللہ کو خدا مجھے ہدایت کر دے, قرآن نہ کھولوں, نماز نہ پڑھوں, اہل بیت کے اقوال نہ پڑھوں, تقلید نہ کروں, کیسے خدا ہدایت کرے گا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن خدا کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو گناہ انجام دیتا ہے, جو گناہ کے پیچھے جائے گا. یہ ہے سورہ منافقون, یہ ہے اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ, یہ ہے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا, یہ ہے کہ ہم تجزیہ کرنے کی صلاحیت حاصل کریں, سیاسی تجزیہ, کہ کون کیا ہے کیسے ہے. یہ سورہ منافقون ہمیں متوجہ کرے تاکہ آخری زمانے میں جو امام آ رہا ہے وہ پوری دنیا کا امام ہوگا. السلام علیک یا امام الانس والجان, یہ نہیں کہتا السلام علیک یا امامی میرے امام, السلام علیک امام بلتستان, السلام علیک امام کراچی, السلام علیک امام پہاڑ گنج, السلام علیک یا امام ساکنین بلتستان, یہ تو نہیں کہتے نا. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک امام ساکنین پاکستان, نہیں, پاکستان کے رہنے والوں کے امام ہیں, بلتستان و پہاڑ گنج کے رہنے والوں کے امام ہیں, کہاں کے امام ہیں؟ السلام علیک یا امام الانس والجان, توجہ رکھے گا, انسانوں کا امام ہے, جنوں کا امام ہے, کل کائنات کا امام ہے. اس کل کائنات کا امام جب آئے گا تو اپنے آپ کو اس کے لیول کے برابر تو لے کر آؤ, کم سے کم ذہنی سطح تو تمہاری ملتی ہو. ہم اپنی گلی کوچے سے نہیں نکل پا رہے, ہم نمائش میں دھرنا ہو رہا ہے وہاں نہیں جا پا رہے, توجہ رکھیے گا, ہم سے 15 منٹ کے فاصلے پر نمائش دھرنا ہو رہا ہے, ہم وہاں نہیں جا پا رہے ہیں, ہم ان کا مظلوموں کا ساتھ نہیں دے پا رہے, تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا ہم امام کا ساتھ دیں گے؟ تو امام کا ساتھ دینے کے لیے اپنی ذہنی سطح کو امام کی ذہنی سطح تک بلند کرنا ہے, تب جا کر ہم اس کا ساتھ دے سکیں گے. وَإِلَّا بقول ہمارے دوست کے امام آئیں گے, مولا زلزلے کے نیچے سے نکل جائیں, مولا عقیقی اونٹی کی نشانی کیا ہے, اس پہ بال جلائیں گے تو نہیں جلے گا, جی یہ پوچھ رہے ہوں گے، مولا پتیاں گر جاتی ہیں علم کی وہ کھا لیں، یہ سوال کر رہے ہوں گے امام سے. اگر اپنی ذہنی سطح کو امام کی فکری سطح تک بلند نہیں کیا تو ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب امامت کو سمجھیں، امامت کے مقاصد کو سمجھیں، جب نظریہ امامت کو سمجھیں، ولایت کو سمجھیں، جب ولی فقیہ کو سمجھیں کہ اس دور میں ولی فقیہ کیا کہہ رہا ہے، حسن نصر اللہ کیا کر رہا ہے، تولسی ثانی کیا کر رہا ہے، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ امام کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آیت اللہ سیستانی کو سمجھو گے تو امام کی معرفت آئے گی، نہیں نعوذ باللہ، اصلا ممکن نہیں ہے. امام کہاں اور آیت اللہ سیستانی کہاں یا آیت اللہ خامنے کہاں، یعنی مقاصد سمجھ میں آئیں گے، ہدف سمجھ میں آئے گا کہ امام کرنا کیا چاہتا ہے، امام کو مشکلات کیسی ہوں گی. تو آخری زمانے میں در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. دقیق اسلامی عینک اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ منافقوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے. اب کچھ چشمے ایسے آ گئے نا، رات کا جو دھندلی ہو جاتی ہے فضا، آپ چشمے لگائیں ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے، نائٹ ویژن جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، دوربینیں ہوتی ہیں ایسی فوجیوں کے پاس، اب چشمے بھی آ گئے. وہ عینک جب تک آپ نہیں لگائیں گے صحیح اسلام کی، صحیح ولایت کی، صحیح امامت کی عینک، آپ مومن اور منافق میں فرق پیدا نہیں کر سکتے. یہ قرآن، یہ اہل بیت سے توسل، یہ در حقیقت وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ ہم حقیقی اسلام کو امریکی اور سی آئی اے کے اور ایم آئی سکس کے اسلام سے جدا کر سکے. اور رہبر یہی چاہتے ہیں، امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم میں صلاحیت ہونی چاہیے، وَإِلَّا دَجَّال جس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے اور دھوکہ دے گا، اس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، بارِ لہٰ ہمارے اس عمل قلیل کو قبول فرما، ہمیں قرآن کے مطالب کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، اس کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارِ لہٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شریک فرما. دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو نیک سے نابود فرما. تمام اسیر و خصوصاً آیت اللہ ابراہیم زکزکی سمیت ہمارے تمام شیعہ جبری اسیروں کو رہائی عطا فرما. قرضداروں کے قرضوں کا ادا فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن مومنوں کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، خداوندہ دعا ہے کہ ان کو بحق محمد و آل محمد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. خداوندہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرضداروں کے قرضوں کا ادا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہے، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. ایک مرتبہ سورہ الحم اجتماعی طور پر تلاوت فرمائیے.